العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله وصحبه الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. درس نمبر 514 جو سفر حج سے پہلے کا آخری درس ہے, جس کی تفصیلات کہ یہ آخری درس کیوں ہے آخری درس میں بیان کی جائیں گی, لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب یہ ایک اکیلا واحد درس رہ گیا ہے 17 ربیع الاول تک, یعنی تقریباً 5 سے 6 مہینے کا ایک طولانی وقفہ آنے والا, تو 5 مہینے کا وقفہ اتنا طویل ہے کہ آج کسی بھی ایسے موضوع پر بات شروع نہیں کی جا سکتی ہے جو ذرا بھی نامکمل اور ناتمام ہو, ورنہ یہ درس اس لیے بالکل بیکار ہو جائے گا کہ 5 مہینے کے بعد سلسلہ کلام ملانے کے لیے پھر یہ ساری باتیں دہرانا پڑے گی. اسی وجہ سے آج وقت کا خیال نہیں کیا جائے گا, یعنی 2-4 متفرق مسئلے جو ذہن میں ہیں یہ اگر 40-45 منٹ میں مکمل ہو گئے, اب یہ کوشش نہیں کی جائے گی کہ گھنٹہ کسی طرح بھی پورا کیا جائے, اور متفرق مسائل میں غالباً ماہ رمضان کے اختتام پر پیدا ہونے والا مسئلہ وہی ایک ایسا مناسب مسئلہ لگتا کہ تقریر میں بیان بھی ہو جائے گا, اور یہ ہے سلسلہ بھی موضوع کی مناسبت کا رہے گا. لیکن اس سے پہلے 2 تمہیدی باتوں کو بیان کر دینا ضروری ہے, یعنی چاند کے مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے. ایک بات گزشتہ جمعے کو بیان ہو چکی اور وہ یہ ہے کہ احکامات شریعت جہاں جہاں خود شارع مقدس نے کسی حکم کی وجہ بتائی ہو اس کی بات تو جدا ہے, ورنہ ہمیں اور آپ کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے ماحول, اپنے معاشرے, اپنے رسم و رواج کو دیکھ کر کسی حکم شریعت کی وجہ کو ہی نکال لیں. اور یہی سبب ہے کہ عید کے مسئلے پر کسی بھی معتبر روایت یا قرآن کی آیت میں ایسی کوئی دلالت نہیں ملتی کہ عید مسلمانوں کے اتحاد کا ایک مظاہرہ ہونا چاہیے. اس قسم کی کوئی ہدایت کسی معتبر حدیث میں ہم کو نہیں مل رہی. چنانچہ عید کے سلسلے میں یہ سوچنا کہ گزشتہ تقریر کا خلاصہ کہ سارے ملک کی عید ایک دن ہو, یہ اپنے رسم و رواج یا اپنے ماحول کی بنا پہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی اس دلیل کو قبول کرے, ورنہ اسلام کو دیکھنے کے بعد اس قسم کا کوئی تصور ذہن میں نہیں آتا ہے. چنانچہ جو عید جس کے نزدیک ثابت ہو وہ اس دن عید منا لے. اور عید منانا کسے کہتے ہیں؟ عید منانا یعنی اس دن اس کے روزے مکمل ہو جائیں گے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. بس غیبت امام نے عید کی نماز سنت ہونے کی بنا پر یہ مسئلہ بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ نہ رہا کہ نماز کا وجود کس دن ہے. یہ گئے کہ اب ایسی چیز ہے عید سے متعلق کہ روزہ نہیں رکھنا, تو اس میں اتحاد کا کوئی پہلو اسلام نہیں بتا رہا. اور اگر بالفرض محال اتحاد کا کوئی پہلو ہو بھی تو جیسا کہ گزشتہ درس کے آخر میں نے بتایا کہ یہ جغرافیائی سرحدیں جو ہر 150 سال بعد بنتی ہیں بگڑتی ہیں. ایک ملک کبھی بہت بڑا ہو جاتا ہے, کبھی مختصر رہ جاتا. تو اب اگر کوئی اتحاد کا پہلو بھی ہو تو آغر کوئی کی وہ بات تو سمجھ میں آتی کہ جب دعائے قنوت میں عید کی نماز میں یہ کہا کہ الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا, تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اتحاد کا مطلب ساری دنیا میں ایک دن عید منائی جائے. یعنی یہ پھر بھی کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا, مگر ایک عید کو فقط اپنے ملک کی حدود تک محدود کر دیا کہ جس کا یہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ 100 سال بعد یہ ملک اسی حالت میں ہوگا یا نہیں ہوگا, اور یہ ہم کو پتا ہے کہ 100 سال پہلے اس حالت میں نہیں تھا. یہ ساری بات بیان ہو چکی ہے, صرف رب کے کلام ملانے کے لیے پہلا جو ہے کہ عید کا اتحاد کے اس مسئلے سے تو کوئی تعلق نہیں کہ دنیا کے نقشے پہ جتنا آپ کے ملک کی باؤنڈری دکھائی جائے اس میں ایک دن عید ہونا چاہیے. یعنی کسی حد تک اتحاد کو مانے بھی تو وہی جو آغا کوئی نے اس کے بعد کیا تھا قنوت کے جملے کہ ساری دنیا کی عید ایک دن, اور وہ بھی اسے انہوں نے اس بات کے لیے نہیں کہا تھا کہ ہر آدمی اس کے دن عید منائے, وہ دوسرا مسئلہ. تو پہلا مسئلہ یہ کہ عید اور اتحاد ان دو چیزوں کو تلاش نہ کریں, یہ الگ الگ چیزیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ جو معاشرتی تہوار ہوتے ہیں مثلا زراعت والے علاقوں میں فصل کٹنے کے موقع پہ ضرور خوشی منائی جائے گی, وہ تو یقیناً ایک علاقے میں ایک ہونا چاہیے, لیکن اسلامی تہوار کا علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور دوسری بات جو گزشتہ تقریر کے آخر میں بس شروع ہوئی تھی کہ تقریر کا وقت ختم ہو گیا تھا, بلکہ پتا چلا تھا کہ تقریر کا وقت ختم ہوئے بھی 10 منٹ ہو گئے, وہ بھی ایک مرتبہ دوہرا دی جائے. اور وہ یہ کہ یہ اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ کہ ہر آدمی کی ذمہ داری دوسرے سے علیحدہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک آدمی کے لیے واجب ہو تو دوسرے کے لیے وہی چیز حرام, اور ہو سکتا ہے کہ پہلے کے لیے کوئی چیز حرام ہو تو دوسرے کے لیے وہی چیز واجب. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جسے سمجھے بغیر فقہ کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. فقہی اصطلاح میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ موضوع کے اختلاف کی بنا پر لوگوں کی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں, لیکن آسان الفاظ میں یہ بھی کوئی قسم کا لازم فریضہ نہیں کہ اگر ایک شخص پر ایک چیز واجب تو ہر آدمی پہ وہ چیز واجب ہونی چاہیے, یا اگر ایک آدمی پہ کوئی چیز حرام ہے تو ہر شخص پہ وہ چیز حرام ہونی چاہیے. یقیناً بعض واجبات اور بعض حرام ایسے ہیں جو ہر شخص کے لیے اور ہر حالت میں ثابت ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ ہر واجب ایسا اور یہ کہہ دینا کہ ہر حرام ایسا, اس کو بھی بالکل واضح ہو جانا چاہیے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ گزشتہ جمعے کی آخری مثال میں نے یہی تھی کہ اگر ایک ہی جگ سے دو گلاسوں میں ایک مشروب کو بھرا گئے, ایک آدمی کو یقین ہے کہ یہ شراب ہے, ایک آدمی کو یقین ہے کہ یہ شراب نہیں, ایک ہی ڈرنک ہے, ایک ہی مشروب ہے, ایک ہی جگ سے دو گلاسوں میں ڈالا جا رہا, تو جس کو یقین ہے کہ یہ شراب ہے اس کے لیے اس کا پینا حرام, اور جسے یقین ہے کہ یہ شراب نہیں یا جو شک کے عالم میں ہے اس کے لیے یہ پینا جائز, اور یہاں تک جسے یقین ہے کہ یہ شراب وہ بھی اپنے ساتھی کو نہیں روک سکتا ہے کہ تم نہ پیو, مجھے معلوم ہے کہ یہ شراب, ایک گواہی دینا چاہے کہ بھائی میں جانتا ہوں کہ یہ شراب ہے تمہیں بتا رہا ہوں, اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس گواہی پہ یقین کرے یا نہ کرے, لیکن زبردستی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا ہے سوائے زہر کے مسئلے کے. اس میں بہرحال ایک قطعی مسئلہ آتا کہ جان بچانا کیونکہ واجب ہے وہ ایک دوسری بات, لیکن زیادہ سے زیادہ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری معلومات کے مطابق یہ شراب ہے, تم شک کے عالم میں ہو تو میری بات مانو. پھر بھی اس آدمی کی مرضی کہ اگر اسے اس بات پہ یقین ہو گیا تو وہ بات مانے گا, اگر شک رہا تو وہ بات نہیں مانے گا. اور اس کے اندر اب چھوٹی چھوٹی تفصیلات نکلے گی کہ یہ گواہی دینے والا عادل ہے یا غیر عادل ہے. اگر عادل ہے تو ہم جس کی تقلید میں ہیں وہ ایک عادل کو سمجھتا ہے یا دو ہونے چاہیے وہ تفصیلات سے قطع نظر حتیٰ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہم ترین چیپٹر. لیکن جب شروع ہوتا ہے تو یہی ہے کہ پانچ شرطیں ہوں تو آپ پر واجب ہے کہ آپ نہی عن المنکر کریں, اور ان میں ایک شرط یہی کہ اس گناہگار کو روکیں جس کے لیے وہ فعل حرام ہو چکا ہو. اب اصطلاح اصول فقہ میں کہیں گے کہ جس کے لیے عروت منجز ہو چکی, لیکن عام آدمی کے لیے تو یہی کہ نہیں علی منکر یعنی حرام کس سے روکو, لیکن اس وقت جب گناہگار یعنی جس کو ہم گناہگار سمجھ رہے ہیں اگر اس کے نزدیک یہ چیز حرام ہو چکی ہے تو اس کو روکنا. چنانچہ اسی لیے ایک مسئلہ نکلتا تھا کہ اگر کوئی پابند نماز انسان جو نماز کا پابند جو صبح کے وقت سو رہا ہو اور نماز قضا ہو رہی ہو تو اس کو جگانا واجب نہیں, اور کوئی بے نمازی اگر ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ اگر صبح کے وقت سو رہا ہو اور نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے تو اس کو جگانا واجب ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو پابند نماز جو نماز قضا نہیں کرتا اگر کسی وجہ سے آج اس کی آنکھ نہیں کھلی تو اس وقت گویا اس کے اوپر نماز اس لیے ثابت کہ اس کی نیت نماز قضا کرنے کی نہیں, وہ گناہ کی نیت سے نہیں سو رہا, اس لیے یہ کھونا اس کے حق میں معاف. اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو اس لیے اٹھانا واجب ہو جاتا کہ وہ سو ہی اس نیت سے رہا ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنا, اور جس کی یہ نیت ہو اب ہم پر واجب ہے نہیں عن المنکر کہ اس کو اس نیت سے روکیں اور نماز کے لیے مجبور کریں. ہمارے ہاں عام معاشرے میں بالکل الٹا مسئلہ ہو, ایک آدمی جو نماز وماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ سو رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ صبح کا وقت قضا ہو رہا تو اس کو کون جگائیے, تو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتا, اور اسے کہو کہ جگانے جاتے ہیں جس کے بارے میں پتا ہے کہ وہ بہت پابند نماز, ارے بھائی اس کی نماز چھوٹی جا رہی ہے جگا لو, ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز قضا ہو جائے. اب ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ حرام تو نہیں ہوگا اس کو جگانا, لیکن جو ہم سوچ کے دوڑ رہے ہیں کہ یہ بڑا پابند نماز آدمی ہے اس کی نماز نہیں قضا نہ ہو جائے بلا وجہ اس کو ایک گناہ مل جائے, وہ گناہگار ہی نہیں. کہ اگر ہم کو پتا ہے کہ اس کی آنکھ کھل جاتی اور وہ اٹھ جاتا تو ضرور نماز پڑھتا, اس کا مطلب یہ کہ جو سو رہا ہے تو گناہ کی نیت سے نہیں سو رہا, یہ اسی پہلی شرط کی بنا پر اس کو اٹھانا واجب نہیں رہتا کہ اس گناہگار کو گناہ سے روکنا ہے جو گناہ کی نیت سے گناہ کر رہا ہو. لیکن اس کے پاس گناہ کی نیت نہیں, چاہے اس کا عمل اسلام کی نگاہ میں گناہ لگے لیکن ہم پر واجب نہیں اس کو روکنا. اب اس میں کچھ ایکسیپشن ہیں, یہ جو تقلید کا حصہ ہے اس کو مسائل کا حصہ نہ سمجھیے, وہ تو پھر اعلان کر کے میں بتاؤں گا کہ اب مسئلے شروع ہو رہے ہیں. لیکن اس سارے جملے کا خلاصہ یہ ہو کہ بہرحال اگر کچھ چیزوں میں اسلام اس مسئلے کا قائل کہ رسول سے لے کے عامی تک کچھ چیزیں سب پر واجب ہیں اور کچھ چیزیں سب سے حرام, تو یقیناً کچھ دوسری چیزیں ایسی رکھی ہیں اسلام جو آدمی آدمی کی حالت بدلنے سے بدل جاتی ہے. اس کا پہلا ہی فقہی مسئلہ جو اپنی جگہ خاصا اہم ہے, کتب حلال کی حفاظت حرام اور گناہ, یہ مسئلہ آپ کو ملے گا تقریباً ہر مشتہد کے رسالہ عملیہ میں, یعنی وہ کتابیں جو انسان کو گمراہ کر سکتی. بعض مشتہدین قائل ہیں کہ اس کے اندر بائبل تک آ جاتی ہے, یہ مسئلہ یہ رمضان میں کہیں ضمناً گزرا ہے یا شاید یہی کہ کسی درس. اب کتب ضلال کا رکھنا حرام, پڑھنا تو چھوڑے اب پڑھ نہیں رہے خالی گھر میں رکھ رہے ہیں, اس کی حفاظت بھی حرام. جس میں آج کل پاکستان میں بعض ایسی شیعہ دشمن تنظیمیں ہیں کہ جس کا لٹریچر بھی شامل ہے, جسے گھر میں رکھنا تو حرام ہے چاہے آپ پڑھنا نہ بھی چاہیں, مگر فوراً وہاں پہ یہ لکھا ہوتا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ان کتابوں کو پڑھ کر گمراہ نہیں ہوں گے. اور وہ جو ڈاکٹر علی شریعتی کے زمانے میں مسئلہ آیا تو مراجع اگر ان کتابوں کو منع کر رہے تو شخصیت کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں بن رہا, یہی 1400 سال پرانا مسئلہ کہ ہر وہ کتاب چاہے وہ کسی عیسائی کی لکھی ہو یا یہودی کی لکھی ہو یا کمیونسٹ کی لکھی ہو یا دشمن اہل بیت کی لکھی ہو یا غیر شیعہ کی لکھی ہو چاہے کسی شیعہ کی لکھی ہو, کہ جس کے اندر عقیدے یا عمل کے خلاف کوئی بات کی جا رہی اور ایسی اس طرح کہ انسان کے گمراہ ہو جانے کا امکان پایا جائے، وہ ہے کتب ضلال. لیکن بالکل کلیئر بات، جس کا تعلق آدمی آدمی سے الگ ہو. چنانچہ فوراً لکھا گیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کی گمراہی کا امکان نہیں ہے وہ یہ کتابیں رکھ سکتے. ابھی بھی جملہ مکمل نہیں، اور فوراً یہ جملہ آ گئے، اور وہ لوگ کہ جو ان کتابوں کا جواب دے سکتے ہیں ان کے لیے تو واجب ہو جاتا ہے ان کتابوں کا رکھنا اور پڑھنا. تو ایک ہی چیز ایک گروہ کے لیے حرام ہے، ایک کے لیے واجب ہے، ایک کے لیے مباح. اور یہ تو بطور مثال میں نے کہا، ورنہ پوری ابھی پورا رمضان کا مہینہ آپ دیکھ کے آئیں کہ اگر ایک طرف کسی آدمی کے لیے روزہ واجب تھا تو اسی کے گھر میں رہنے والے دوسرے آدمی کے لیے روزہ حرام تھا. اور مسئلہ یہ کہ جس پہ روزہ واجب وہ صحت مند انسان، اور جس پہ روزہ حرام وہ بیمار کے جس کو نقصان پہنچنے کا امکان. یہ کیونکہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی اپنے گھر میں پہلو بہ پہلو اس مسئلے کو پایا کہ ایک آدمی پہ روزہ واجب ہے تو ایک پہ حرام، وہاں کے کبھی ہمارے کان کھڑے نہیں ہوئے کہ رمضان بھی اتحاد مسلمین کا کوئی مظاہرہ ہونا چاہیے. ساری دنیا کی توجہ ہو جاتی، اسے پورا مہینہ ساری دنیا کی توجہ ہو جاتی ہے، پورے مسلمان ملکوں کا نظام بدل جاتا. لیکن وہاں کے کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ اگر روزہ ہے تو سب پہ واجب ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم عادی ہیں اس منظر کو دیکھنے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا. اور عید میں چونکہ اب تک ہم عادی نہیں تھے اس لیے ہمارے کان کو ضرورت سے زیادہ کھڑے ہونے لگے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو خیر جس مسئلے کی وضاحت میں کر رہا تھا اس کے لیے اکثر میں ایک بچکانہ سی مثال دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھار ایسی مثالیں بات کو سمجھنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہیں. احتجاج کا مسئلہ اس زمانے میں تو یہ مثال میں نے بہت دی کہ ایک عالم ہے، انتقال قریب آ چکا. اب آج کل تو موتیں اچانک ہو جاتی، ورنہ جب تک یہ کہیے کہ آخری زمانے کے آثار نہیں تھے اس وقت تک نزا اور سکرات کا وقت اتنا طولانی ہوتا کہ وہ سارے مستحبات ادا کرنے کا وقت تھا کہ جو آپ کو کتابوں میں ملے. صرف نزا کے یا سکرات کے یا قبض روح کے موقع کے مستحبات اتنے زیادہ، سعودی میں تو کچھ بھی نہیں، دو تین گھنٹے تو کم از کم اس کے لیے چاہیے، کبھی تو دس بارہ گھنٹے کے مستحبات ہوتے ہیں. خیر اب آ جائیے واپس اصل مسئلے پر، پھر ہم کہیں کہ کہیں نکل جائیں گے. تو اب نزا کا عالم ہے، سکرات کی کیفیت، اور ایسے موقع پر اس مقام پر موجود مومنین کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لے جائے. اب آپ صرف یہی لفظ دیکھیں، خود لفظ قبلہ رخ ہر ہر مسئلے میں الگ ہو جاتا. نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ رخ کوئی اور چیز، نماز جنازہ پڑھتے ہیں قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبلہ رخ کوئی اور چیز، جانور کو ذبح کرتے ہیں تو قبلہ رخ کوئی اور چیز. لفظ ایک ہے قبلہ رخ، لیکن اس قبلہ رخ کی تشریح اور وضاحت ہر ہر مسئلے کے لیے الگ الگ ہو رہی، اور وہاں بھی کسی کو تعجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم عادی ہیں اس بات. ورنہ مطالبہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ کیا جاتا ہے، مردے کو بھی اسی طریقے سے دفن کیا جائے. اور ہیں دنیا میں کچھ اقوام جن کے یہاں مردے کو کھڑا دفن کیا جاتا، لیکن وہی بات کہ مسئلہ صرف اس لیے ہم کو عجیب لگتا ہے کہ ہم عادی نہیں ہوتے، ورنہ ایک ہی لفظ قبلہ رخ ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کی تشریح. اچھا انتقال کا وقت، قبلہ رخ کرنا واجب ہے لوگوں کے لیے، وہ تفصیلات اپنی جگہ انشاءاللہ اس کا وقت آئے گا کہ خود سے مرنے والے کو قبلہ رخ کر سکتے ہیں یا اس کے ولی سے اجازت دینا پڑے گی. یہ بھی ایک بہت بھاری بھرکم بحث ہے تمام کے تمام امور میں جن کا تعلق موت سے ہوتا، احتجاج ہو یا غسل ہو یا کفن ہو یا نماز جنازہ ہو یا دفن ہو، ولی کا مسئلہ خاصا مشکل مسئلہ بنتا مت نظر اس کے. بہرحال مرنے والے کو قبلہ رخ لٹانا، چنانچہ ان کا انتقال ہو رہا وہاں موجود افراد اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ ان کو قبلہ رخ کرتے ہیں. لیکن ادھر ان کو قبلہ رخ کیے ذرا ان کو ہو جائے نزا کا عالم سکرات کا عالم، فوراً وہ گھوم گئے. اب وہ گھومے تو جو اس وقت موجود لوگ ہیں ان کو اپنی واجب ذمہ داری یاد آ گئی، انہوں نے پھر ٹانگے پکڑ کے قبلہ رخ کیے. اب اس کی ایک تفصیل ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے گا، مرنے والے کو اذیت نہ ہو تکلیف نہ ہو باہر آئے. اور ادھر ابھی فارغ ہوئے اور اطمینان کا سانس لیا اور لوگوں کہ اپنے واجب فریضے کو ادا کیا، پھر وہ کھڑکی کی طرح گھومے اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹیڑھا کر دیا. اب وہ ٹیڑھا کر رہے ہیں, لوگ وہاں پہ ان کو ان کے جسم کو پکڑ پکڑ سیدھا کر رہے ہیں, ایک کھیل ہونے لگا, ایک تماشا ہونے لگا. اکثر آتے وقت میں انسان کی عقل ختم ہو جاتی, ذہن معروف ہو جاتا, تو یہ سمجھا گیا کہ شاید اس کیفیت میں سنا کسی نے چیک کرنا چاہا, ان سے بات شروع کی تو پتا چلا کہ ہوش و حواس سلامت, ہر چیز کو سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو پوچھا کہ اس مسئلے کا مطلب کیا, آپ تو ویسے بھی عالم ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم پر واجب ہے کہ آپ کو کندھا روک کر. کہا اسی لیے میں تم پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, ورنہ ابھی بولنے کی طاقت ہے, میں بول تو سکتا. اعتراض نہیں کر رہا کہ تم پر وہ واجب, تو جب ہم پر وہ واجب ہے تو ہم اپنا واجب فریضہ کرتے ہیں, آپ رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں کہ ادھر ہم نے آپ کو قبلہ روک کیا اگر آپ گھوم گئے. کہا اس لیے کہ اپنی حالت کو میں جانتا ہوں, میرے لیے اس وقت قبلہ روک رہنا حرام, آخری وقت وہ جو قوت معافیقہ ہے وہ ختم ہو چکی, چنانچہ مسلسل پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں, اور اس حالت میں قبلہ روک ہونا حرام ہے جب تک انسان کے اختیار میں. میں اپنی حالت جانتا ہوں, مجھ پر واجب کہ جیسے ہی میں پیشاب کے نکلنے کو محسوس کروں قبلے سے ہٹ جاؤں, اور تم میری حالت کو نہیں جانتے, تم پر واجب کہ تم میرے احتجاج کو محسوس کرو تو فوراً مجھے قبلہ روک کرو. اب اکثر یہ ہوتا کہ یہ دو ذمہ داریاں اسی طرح آ جاتی, اور پھر وہی نتیجہ کہ ہم پر جو واجب ہے اس کو ہم ادا کرتے رہے, ان پر جو واجب ہے وہ اس کو وہ ادا کرتے رہے. اور اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں, یعنی آپ کا زیادہ وقت لے لینا چاہوں میں, تو اس کے لیے واقعات بھی بہت سارے بھرے پڑے. حضرت موسیٰ اپنی شریعت پہ چل رہے ہیں, حضرت خضر اپنی شریعت پہ چل رہے ہیں, نہ یہ ان پہ اعتراض کر سکتے نہ وہ ان پہ اعتراض کر سکتے. یا وہ بہت ہی پرانا واقعہ سید مرتضیٰ اور شیخ مفید کا, کہ وہ اپنے فتوے سے کہہ رہے کہ فلاں چیز نجیس ہے, وہ اپنے فتوے سے کہہ رہے کہ فلاں چیز پاک, اور نہ یہ ان پہ اعتراض کر سکتے نہ وہ ان پہ اعتراض کر سکتے. بلکہ وہاں پہ شیخ مفید کے لیے پہلو ذرا دبتا ہوا تھا. واقعہ تو ہر ایک کے ذہن میں, اس لیے صرف اتنا اشارہ کر دوں کہ اتنی سی بات, گھوڑے کی زین کے اوپر کتے نے پیشاب کیا اور شیخ مفید نے اپنی آنکھ سے دیکھا. کوئی سنی سنائی بات نہیں, کوئی اندازے کی بات نہیں, کوئی قرائن کی بات نہیں, بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ. فرق ہوتا ہے, بعض اوقات انسان اندازے لگاتا. جیسے ایک بہت ہی مشہور واقعہ, اور مجھے یاد نہیں رہا کہ ہمارے کس مستحد کا واقعہ, باورچی خانے کے اندر دودھ ابالا جا رہا, سنا کہ دودھ کے اوپر جو بالائی کی تہ جم جاتی, اور لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتا باورچی خانے سے نکل کے باہر آیا. واقعہ بڑا دلچسپ ہے, لیکن اس وقت کسی بہت ہی مشہور مستحد کا تو نہیں, لیکن ہے علماء میں سے کسی کا. لوگوں نے دیکھا کہ کتا باورچی خانے سے باہر آ رہا, اور اس طرح سے کہ اس کے پورے منہ, ناک وغیرہ, منہ وغیرہ سب دودھ سے لتڑے ہوئے, اور یہ دودھ وغیرہ لگا ہوا اور وہ بنائی کے ذرے. اور جب باورچی کے خانے میں گئے لوگ تو واپان دے تو دودھ کے اوپر جو بالائی کی تہ جمع ہو جاتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی, اور لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کسی جانور نے منہ ڈالا. سنا عام آدمی کی نگاہ میں تو یہ بات ثابت. آج کل کے مراجع ایک لمبے یقین یہاں رکھ دیتے ہیں, اگر یقین ہو گیا تو آپ کو ماننا واجب, لیکن مسئلے کی حد تک, اب عام آدمیوں کی حد تک تو یہ بات ٹھیک تھی کہ دودھ نجس, اس نے اس کے اندر منہ ڈال دیا. باقی جانوروں کے جھوٹے کے بارے میں تو بحث, بعض علماء کہتے ہیں بلی کا جھوٹا مکروہ ہے, بعض کہتے ہیں مکروہ نہیں, آگاہ کوئی کہتے ہیں مکروہ نہیں, آگاہ کوئی پائیدانی کہتے ہیں مکروہ, باقی جانوروں کا جھوٹا سب کے نزدیک مکروہ ہے, لیکن کتے اور سور میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ وہ اگر کسی مارے اور لکوڈ چیز میں منہ ڈال دے وہ نجیب. لیکن جب عالم سے فتویٰ پوچھا, انہوں نے یہی کہا کہ اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کتے کو منہ ڈالتے ہوئے, آنکھ سے نہیں دیکھا تھا. دو آدمیوں نے گواہی دی, کہا نہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا, تو گواہی کہاں سے آئے. تو کہا فقہی اعتبار سے بات ہے, سوائے اس آدمی کے جسے یقین قابل ہو جائے, مگر یقین کرنا واجب نہیں. یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ یہ نہ سن کہ نہیں جب یہ سب کچھ دیکھا تو ہم پر واجب ہے کہ یقین کر. یقین کرنا واجب نہیں, شریعت کا مسئلہ یہ آنکھ سے دیکھتے کہ کتے نے منہ ڈالا ہے, اور یا پھر دو آدمی گواہی دے دیں. اب اتنے سارے یہاں پہ قرینے جمع ہو چکے ہیں, نشانیاں علامتیں, کہ وہ بالائی کی طرح ٹوٹی ہوئی ہے, برتن کی حالت بتا رہی کہ جانور منہ ڈال کے گیا, ایک ہی جانور نکل رہا ہے باورچی خانے سے, وہ نکلا اور ہم داخل ہوئے, یہ بھی امکان نہیں کہ بیچ میں کوئی, اس کے باوجود فتوا عوام کو تو اس قسم کی چیز چاہیے مذاق اڑانے کے لیے. چنانچہ ان عالم کا خوب مذاق اڑایا گیا, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ عام آدمی اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوتے، کچھ دو چار آدمی ہر جگہ ہوتے ہیں اپنے اپنے آپ وقت افلاطون یا بکرا سمجھنے والے، ان میں سے پیچھے پڑ گئے کہ دیکھیے کیسے عالم، یہ کیسے مجتہد، یہ کیسا فتویٰ، بہت لمبا واقعہ ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ آدمی، وہ ایک واقعہ آپ نے قضائے امیر المومنین پڑھا ہے، اس سے ہٹ کرے گی کہ یہ آدمی گیا کسی جنگل میں پیشاب کرنے کے لیے سفر کے دوران، اور جب پہنچا تو وہاں دیکھا کہ کوئی آدمی مرا پڑا ہے، کوئی اس کو ابھی ابھی قتل کر کے گیا، اور اس کے سینے میں چھری کھپی ہوئی ہے اور تڑپ رہا ہے تکلیف. دیکھتی آج جو فطرت آگے بڑھا، جلدی سے اس چھری کو نکالا، شاید علاج ہو جائے، شاید یہ بچ جائے، شاید اس کی تکلیف ختم ہو جائے. چھری نکلی تو خون کا فوارہ بھی نکلا، کپڑے اور جسم اور چہرہ وغیرہ سب لکھپت ہو گئے، اور عین اس وقت دوسرے لوگ آ گئے اور اب ان کو پکڑ لیا. رنگے ہاتھوں، افغانی زبان کے اندر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کہ مردہ قریب چھری ہاتھ میں ہے، چہرے پر اور جسم پہ خون لگا ہوا. تو نہ کہ اب یہ مسئلہ جس جس کے سامنے رکھا گیا، سب نے کہا کہ یہ قاتل کس وقت یاد آئے. کہا کہ میں اپنی سزا پہ تیار، بشرط یہ کہ وہ خدا مستحق فتویٰ دے دے کہ میں قاتل. اب اس مستحق کے پاس بات پہنچی، بے عین ہی وہی ان کا جملہ جو کتے کے بارے میں، کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے قتل کرتے ہوئے، جی نہیں. وہ عادل گواہ تھے، جی نہیں. تو وہی اسی لیے انہوں نے اس شخص نے اس جس پر قتل کا الزام لگا، اس کو یاد آ گیا وہ مثل کہ جو عارف کتے تک کا اتنا فیور کر رہا کہ سب کچھ اس کے منہ پہ بالائی لگی ہے، دودھ لگائے، لیکن وہ اصول کی بات یقیناً یہاں بھی وہ اصول چلے، اور وہ اصول چلا جس کے نتیجے میں جان بچ گئے. تو اکثر ہوتا یہ کہ یہ جو قرینے اور نشانیاں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بات ثابت نہیں، شریعت اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی سوائے اس کے کہ کسی کو یقین ہو جائے. لیکن وہی جملہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو یقین کرنا پڑے گا. مثلا 10 سال یا 8 سال پہلے یہ جملہ میں بہت کہتا تھا، وہ آگاہ کوئی نے چونکہ لکھ کے دے دیا کہ آگاہ کوئی نے کہا کہ ہاں میرے نزدیک جان ثابت ہو گیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جان ہے. لیکن ایک آدمی کی گواہی، جان میں دو گواہیاں چلتی، اب میں اکیلا ہوں. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ آگاہ کوئی گواہی دے رہے کہ مثلا میں نے خود چاند دیکھا، یقین ہو جائے دوسری بات ہے. لیکن آگے یہ جملہ لکھا کہ یقین کرنا واجب نہیں، تو الگ بات ہے کہ مرضی ہے، نائب امام ہے، قابل احترام ہے، سب کچھ، مگر اور یقین ہو جائے تو ٹھیک. مگر یاد رکھیں، اب یہ توہین آمیز جملہ ہے، لیکن مسائل بعض اوقات کسی طرح سمجھ میں آتے ہیں. ایک امام معصوم کو چھوڑ دو، نائب امام کی بات پہ یقین ہو جائے تو اس کو ماننا، کافر مشرک دہریے کی بات پہ یقین ہو جائے تو اس کو ماننا، یقین کی وجہ سے دونوں برابر. چنانچہ اگلا جملہ یہ لکھا کہ یقین ہو جائے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو یقین کی وجہ سے تو عید مناؤ، مگر اس کو واجب نہ سمجھو کہ جب آغاز کوئی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تو ضرور ہی دیکھا ہوگا، وہ تمہارے دل کی حالت. یقین اسی لیے ہمیشہ اصول فقہ میں یہ جملہ تھا کہ یقین کسی کے اختیار میں نہیں، جس کو پیدا ہوتا ہے تو خود بخود یقین پیدا ہوتا، اور نہیں پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل اختیار میں نہیں ہے کہ ہم زبردستی یقین کر لیں. وہ خیر، یہ جو میں نے دو مثالیں دے دی قاتل اور کتے کی، وہی تھی کہ یہ نشانیاں جو ہیں یہ کام نہیں آتی. مگر شیخ مفید کا تو یہ مسئلہ بھی نہیں، وہ بھائی آگاہ کھل والا جملہ، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتا سین کے اوپر پیشاب کر کے گیا. ایک تو یہ ہے نا کہ ہم نے کتے کو کھڑا دیکھا، ایک منٹ کے لیے ادھر منہ ہوا، پھر جو دیکھا کتا جا رہا ہے، پانی بہ رہا ہے، سین گیلی نظر آ رہی، یہ ہو گیا نشانیاں. مگر ایسی نشانیاں کہ 80% اطمینان ہے، لیکن نہیں، شیخ مفید تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ سارا پیشاب کرنے کا عمل دیکھا. جانور کو پیشاب کرتے دیکھنا حرام بھی نہیں ہے کہ کوئی اشکال پیدا ہو جائے عدالت میں، سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور فوراً بعد جب سید مرتضی آتے ہیں تو ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سین جو گیلی ہے یہ کتا پیشاب کر کے گیا، اور واقعہ جو ہے شہر بغداد کا اس دور کا واقعہ کہ سید بھی یہاں سے اٹھ کے سیدھے مسجد میں جائیں، بلکہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاری مسجد میں رہیں، مسئلہ نجاست در نجاست تھا، مسجد کی نجاست اور مسئلہ. اپنے محترم استاد سید مرتضی کے استاد شیخ مفید بات سنی، اور اس کے بعد بظاہر وہی کیا جو ہر مومن آج کل مجتہد کا فتویٰ سن کے کرتا، بات تو سنی مگر عمل وہی کیا جو دل چاہ رہا تھا کہ دین کو گھوڑے پہ کسوایا اور بیٹھ کے جانے لگا. اب شیخ مفید نے کہا کہ اے سید، میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. جملہ ہر ایک کو یاد ہے کہ یہی تو کہا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ دو عادل ہوں تو بات مانی جائے گی, ایک عادل کی کوئی اہمیت نہیں. احترام ہے مگر گواہی کی اہمیت نہیں. جھگڑا بڑھ کر مولا تک پہنچا. اب کس طرح پہنچا یہ واقعہ چوتھی صدی کا. مولا کی شہادت کو پونے 400 سال ہو چکے ہیں, وہ ساری تاریخ پڑھ لیجئے گا. ایک تو ویسے ہی وقت کی کمی ہوتی. واقعہ جب مولا تک پہنچا, مولا کا جواب جو تحریری آیا وہ کیا آنکھوں دیکھی بات شیخ مفید کر رہی. جواب یہی تو تھا الحق کو معاولت, جہاں سے ہماری آج کی گفتگو شروع ہوئی. حق میرے بیٹے کے ساتھ, یعنی جتنے سادات ہیں وہ سب مولا کے بیٹے تھے, وہ شیخ معتمد. البتہ اس وقت حق شیخ کے ساتھ نہیں مگر محمد, اس پر مجھے پورا اعتماد اور بھروسہ. وہ اپنی جگہ صحیح لوگ یہ نہ سمجھ, کیونکہ بہت جلدی لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر حق شیخ کے ساتھ نہیں ہے تو شیخ کی کوئی اہمیت نہیں, کہ شیخ کے مقام کو بتائے. مگر اس مسئلہ فقہی کے اندر حق میرے بیٹے کے ساتھ, اور وہ اسی طرح کہ چاہے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کہ ایک چیز نجس مگر جس آدمی کی چیز کہ نہیں انل منکر جو آج کل ہم نے سے بہت سے نوجوان کرنے لگے, اس میں ایک بات کا خیال کرنا کہ یہ آپ کو دیکھنا کہ ہم کس منکر کے اوپر نہیں کریں. بہت سے خصوصاً نماز اور روزے کے مسائل میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے, وہ جہالت مسئلہ کی بنا پہ کرتے ہیں. تو ہم اور آپ ان کو ٹوکتے ہیں تم نماز غلط پڑھ رہے, اصل ٹوکنا یہ ہے کہ تم نے مسئلہ کیوں نہیں سیکھا, موضوع الگ الگ. نہیں انل منکر جب اس کے نزدیک یہ اس کو مسئلہ معلوم ہی نہیں تو نماز کی حد تک وہ قصوروار نہیں. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ مسئلہ نہ سیکھنا خود ایک گناہ, مگر یہ دو الگ الگ گناہ. اور یہی میرا مولا یہاں پہ بتا رہا کہ حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے. اور انہی معلوم کہ شیخ کو اس وقت یہ کہیے کہ ایک طرح سے بولنے کی ضرورت نہیں, اور اگر بول دیا اور وہ سید نے سنا بات ختم ہو, دوبارہ اصرار کرنا دوبارہ تاکید کرنا یہ موقع اور محل اس بات کا نہیں. بس یہی چیز سمجھنا ہے کہ ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں پر. اور یہی چیز جیسے میں نے کہا کہ واقعہ, اور ایک واقعہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں, جو خود عراق کے حالات میں بھی آتا ہے. کوئی کی طرف سے بعض اوقات زیارت کے مسئلے میں کچھ ایسے فتوے آئے جس کی بنا پہ آج سے 30-10 سال پہلے ایک اختلافی مسئلہ کراچی میں چھڑ گیا. اور وہ یہ کہ کیا صدام کی حکومت کے ہوتے ہوئے ان حالات میں زیارت پر جانا جائز ہے یا جائز نہیں. اور تھوڑا یہ کنفیوژن اس لیے بڑھ گیا کہ آغاز کوئی کی تحریر تو کوئی نہیں ہے, زبانی کچھ ایسے جملے لوگوں تک پہنچ گئے جس کی بنا پہ یہ اختلاف ہو. ایک صاحب نے کہا کہ مجھ سے آغاز کوئی نے کہا ہے کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے زیارت. ایک صاحب سے میری مراد ہے کہ مشہور و معروف شخصیت, عالم دین, قابل احترام, عادل و سب کچھ. انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا لیکن عوام تک جملہ پہنچا کہ آغاز نے پورا آدمی کو منع کی, اس کا اسٹیٹس تو اتنا ہائی. اور دوسری جانب سے عام آدمی پاکستان سے قافلے میں گیا, اس نے کچھ آگاہ نہیں کر دیا. جب کنفیوژن ہو رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح, اور اس سب کا جواب ایک ہی جملہ کہ جس کو منع کیا اس وقت وہ ایک ایسی شخصیت کی لبنان کہ اس کے عراق میں آنے کا مقصد سیدھا پھانسی, یہ صدام کا ظلم. اور ایک عام آدمی ہمارا جیسا اس کی کیا ویلیو کہ ہم کو کوئی سزا دی جائے. تو مسئلہ موضوع کے اختلاف پر کہ وہ جو عام آدمی ہے جس کی جان کو اس وقت صدام سے خطرہ نہیں, مسئلہ زیارت کا نہیں تھا, مسئلہ جان کے خطرے کا تھا. وہ جو لبنان کے عالم جن کے حوالے سے وہ مسئلہ مشہور ہوا کہ آغا کوئی نے ڈائریکٹ ان سے یہ کہا ٹیلی فون پر کہ آپ کے لیے زیارت کے لیے آنا صحیح نہیں. اور اتنی قابل احترام وہ شخصیت کے لوگ سمجھنے لگے کہ کراچی کے محلہ خارگر کا ایک مومن جو آغا کوئی سے پوچھ کے آیا اور انہوں نے کہا کہ زیارت کے آ سکتے ہو, اس کی گواہی کے مقابلے میں ہم اس حجت الاسلام کی گواہی دیں جو عادل بھی ہے عالم بھی ہے اور کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ میری بات ہوئی. لیکن مسئلہ یہی کہ دونوں اپنی جگہ صحیح اور دونوں اس لیے صحیح کہ وہی ایک جملہ کہ جس کے لیے جان کا خطرہ ہے صدام کے حکومت, اس کے لیے زیارت میں آنا حرام. تو لبنان کی انقلابی شخصیت نے ان کو منع کیا. تو یہ جو ایک چیز ہے جس کو لوگ بھول جاتے ہیں, جس کی بنا پر بعض مجتہدین کے فتووں کو بھی دکھاتے ہیں کہ جی آپس میں ٹکراؤ ہو رہا. شہید خالص کا ایک واقعہ میں نے اکثر کہا کہ جس وقت جہانگیر کے حکم سے گرفتار کیا گیا, اور بات صرف اتنی کہ یہ کتاب
شہید ثالث کی دو کتابیں ہیں جن کے بارے میں شک ہے کہ کون سی کتاب سبب بنی کہ اس زمانے کے تمام غیر شیعہ علماء نے فتویٰ دیا کہ اس کتاب کا لکھنے والا واجب القتل. دو ان کی کتابیں, ایک مجالس المومنین جس میں انہوں نے اصحاب معصومین کی حالات بیان کیے, اور اس میں خصوصیت کے ساتھ مثلا مومن طاق ماہ رجب میں غالباً ان کے مناظرے آئے, ان کے بہت سے مناظرے لکھے جس میں صاف صاف ایسی شخصیتوں پہ اعتراض. بات کہتے ہیں کہ یہ کتاب پکڑی گئی, اور بات کہتے ہیں کہ نہیں وہ دوسری کتاب جو علامہ علی کی کتاب پر کسی نے اعتراض کیا اور اس کا جواب شہید ثالث نے لکھا احقاق الحق, ان میں سے کوئی ایک کتاب. اب پرانا زمانہ ہے, کتاب چھپتی نہیں, صرف ہاتھ سے لکھی جاتی, اور یہ کتاب جہانگیر کے دربار میں پہنچی, اور اس کتاب کے اندر جو چیزیں وہ کچھ ایسی شخصیتوں پر علمی اعتراضات تھے کہ بہرحال کچھ مسلمان ان کے بارے میں بہت سینسیٹیو. اچھا, اب سارا مسئلہ شہید ثالث کی گواہی پر. ان سے پوچھا گیا کہ کتاب آپ نے لکھی ہے یا نہیں لکھی, پرنٹڈ کتاب نہیں ہاتھ سے لکھی, اور عالم یا مجتہد اپنے قلم سے کتاب نہیں لکھتا. جیسے آج بھی آپ مجتہد کے پاس کوئی خط بھیجتے واجب ہوتا, مجتہد زیادہ سے زیادہ دستخط کر کے مہر لگاتا. تو کتاب شہید ثالث نے اپنے ایک شاگرد سے لکھوائی تھی, یعنی بولتے جاتے تھے وہ لکھتا جاتا تھا. تو کوئی اس بات کا پروف نہیں تھا کہ یہ ان کی اپنی کتاب. کیسے ایک بات ثابت کہے, یعنی کتابت ان کی نہیں, چھپی بھی کتاب نہیں, صرف ایک اس کا نسخہ, وہ بھی ان کے جعلی شاگرد نے ان کے شاگرد بن کر چرا لیا. اب دربار میں یہ بات ہوگی, اگر وہ کہہ دیں کہ کتاب میری نہیں ہے تو کیس ڈسمس ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے جو دوسرے علماء تھے اور جہانگی وہ کسی اور طریقے سے ان کو شہید کر دے, مگر یہ والا کیس ختم ہو سکتا. اور اگر وہ مان لیں تو بھی جرم ثابت. تو اس وقت ان کے باپ شاگرد ان کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کو کوئی چیز بتائیں, اس سے بڑی حماقت و نادانی کیا کوئی افلاطون کو بیٹھ کے فلسفہ اور بخار کو بیٹھ کے حکمت سکھا یا مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھا, لیکن آپ ہی نے جو ہمیں علم دیا اس کے اعتبار سے تقیہ کا مقام اتنا کہہ دیجیے کہ کتاب میری نہیں ہے, کم از کم فی الوقت تو مسئلہ ختم ہو جائے, اور خاصے امکانات تھے کہ شاید بعد میں بھی ختم ہو جائے. اب پھر میں تاریخ میں بیٹھ جاؤں, جہانگیر کی بیوی نور جہاں ایک مومنہ ہونے کے اعتبار سے اس کیس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی, مگر دوسری جانب ایک متحدہ محاذ بن گیا تھا اس زمانے علماء سو کا. صرف ایک جملے کے اوپر کیس ختم ہو سکتا, اور آپ ہی نے بتایا کہ جب جان مال عزت کو خطرہ ہو تو تفیہ واجب. وہ جواب بہت ہی تاریخی اور ایک اصولی جواب, کہا کہ اگر اس کیس میں تم گرفتار ہوتے اور مجھ سے فتویٰ پوچھنے آتے تو میں کہتا تم پر تفیہ کرنا واجب, لیکن اس وقت میں گرفتار اور مجھے پتا کہ ہندوستان کے مستقبل کی ساری شیعہ کا مدار میرے اوپر, میں اگر تفیہ کر لوں یہاں سے شیعہ ختم ہو جائے. یعنی ایک ایسا موقع آتا ہے کہ اسلام کو خون چاہیے ہوگا, اتنی بڑی شخصیت تقیے میں چلی جائے تو پورے معاشرے پہ یہ اثر پڑ جاتا ہے. مثلا گمراہ کرنے والے گمراہ کر سکتے کہ جس دین کا کیا بھروسہ, اتنے بڑے آدمی نے تلوار دیکھ کے مثلا جھوٹ بول دیا. میری شخصیت تمہاری شخصیت الگ, تم ایک عام آدمی ہو اور تمام ہندوستان کی تشہیوں کا مرکز ہوں میں. میرا اس وقت تھوڑا سا جملہ جان کی بات نہیں, اب وہ ٹکراؤ ہو گیا جو کربلا میں امام کے لیے, اپنی جان بچائیں یا اسلام کو بچائیں, میں اپنی جان بچاؤں یا شیعہ کو بچاؤں, میرے لیے تقیہ حرام. لیکن یہی مسئلہ تم اپنے بارے میں پوچھتے تو تمہارے لیے تقیہ واجب نہ ہو. لیکن یہ چیز مومنین کی سمجھ میں نہیں آتی, اس کی بنا پہ ہر سال یہ چاند کا اور عید کا مسئلہ کھڑا ہوتا. تو دو تمہیدی باتیں, نمبر ایک عید میں یہ تصور ہی نہ لائیے کہ سب کی عید ایک ہونی چاہیے, اور نمبر دو وہ دوسرا مسئلہ کہ ذمہ داریاں اگر الگ الگ ہو جائیں, اور ہم کو پتا ہے کہ جو دوسرا آدمی وہ گناہ کی نیت سے اس وقت کھانا نہیں کھا رہا, اس کے نزدیک چاند ثابت ہو چکا, تو ہمیں اس پر اعتراض کا حق نہیں, اور اس آدمی کو اگر پتا کہ ہمارے نزدیک چاند ثابت نہیں ہو تو اسے ہم پر اعتراض کا حق نہیں ہے کہ عید کے دن تم نے کیسا روزہ رکھا. اور اس مسئلے میں دونوں طرف سے ذرا افراد و تفریح ہو جاتی, یعنی عام معاشرہ تو خیر غلطی کرتا ہی کہ تم نے عید کیوں منا لی, لیکن بعض اوقات جو عید مناتے وہ بھی غلطی کرتے کہ عید ہو گئی ہے تم نے روزہ کیوں رکھا ہوا. یہ جملہ بھی غلط, اطلاع کی حد تک تو صحیح, مگر کسی کو پریشرائز کرنا یا کچھ ایسا لہجہ بنا لینا کہ جیسے وہ گناہ کر رہا, ایسا بھی ہوا ٹھیک ہے بہت زیادہ سمجھدار نوجوان ہیں ان کو چھوڑ دو. دونوں طرف سے اس میں کچھ زیادتی ہو رہی. جملے بار بار سنے, جملے بھی سنے ہیں, زبردستی بھی دیکھی. چلے اٹھا کے پانی ڈال دیا اس کے منہ میں, یا اس کو کھانا کھلا دیا, یا سگریٹ پلا دی کہ آج عید ہو گئی. نہیں, یہ اس کے اوپر چھوڑنا. اس لیے کہ پھر وقت جو عید کا مسئلہ تھا اس میں عادل گواہوں کی گواہی پاکستان میں ہر ہر آدمی کے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ مسئلہ صرف یقین پہ چلا گیا. اور جیسا کہ آپ نے آج کی تقریر میں سنا, اور اگر میں صحیح طریقے سے تقریر کر رہا تھا تو سمجھا کہ یقین وہ چیز ہے جو کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی. آپ کا یقین آپ کے بھائی کے لیے حجت نہیں ہے, بھائی کا یقین آپ کے لیے حجت نہیں. تو یہ دو تنقیدی باتوں کے بعد, جس میں یہ خیال کرتے ہو کہ جو لوگ عید منانے والوں کا مذاق اڑا رہے وہ نہ یہاں ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم جیسوں کی کیسز سنتے ہیں, کیونکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی تو نہیں ہمارے بچوں کو گمراہ کیا, ہوا ان کی بات کا کیا فائدہ. لیکن ان لوگوں کی اصطلاح میں جو گمراہ ہو چکے ہیں ان سے یہ بات کہ وہ بھی اس بات کا خیال کرے کہ جس کے نزدیک عید ثابت نہیں ہوئی وہ اگر روزہ رکھے ہوئے تو نہ صرف یہ کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے بلکہ وہ ایک واجب کام کر رہا ہے. اسے اطلاع دینے کی بات دوسری, لیکن اطلاع میں بھی جیسا آپ نے شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کا واقعہ سنا کہ ہر ہر مقام پر یہ جو اطلاع یہ زیادہ سے زیادہ جائز ہے, مستحب بھی نہیں. اب مستحب اس وقت ہے کہ سامنے والا خود آپ سے پوچھے کہ یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی اطلاع آئی تو آپ پر واجب تو نہیں, لیکن اب بہتر ہے کہ اس کو بتا دیں, اور وہ نہیں پوچھ رہا تو یہ صرف ایک جائز کام, اور ہر وہ جائز کام جس کے معاشرے پر منفی اثرات پڑ سکتے اس کا نہ کرنا بہتر ہوتا. تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں ان کی بات کو چھوڑ, جو نہیں رکھتے ہیں وہ زبردستی جو کرنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کی تقریر سے ٹکرا رہا, اس کی وہ ذمہ داری ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری. یہ تو ہوئی کچھ عمومی باتیں. اب آئیے اصل مسئلہ سمجھیں کہ مسئلہ کیا. مسئلہ سمجھنے سے پہلے ضمنی طور پر ایک چھوٹے سے مسئلے کو اس لیے بتا دیا جائے کہ پرانے کیسٹوں میں یہ مسئلہ کسی اور طریقے سے ہو, اب یہ مسئلہ کچھ اور بنا, جو کہ آغا کوئی اور آغا گلپائلانی کا اس میں اختلاف. وہ مسئلہ کیا ہے؟ چاند کا مسئلہ تو ابھی ہم دیکھیں گے, لیکن نماز عید کا مسئلہ, یہ بات تو طے شدہ کہ عید کی نماز اسلام نے عید کے دن قرار دی. عید کی نماز کا موضوع, عید کی نماز کی تشریح, عید کی نماز کی اساس وہ روز عید رکھی گئی, یعنی جس دن عید ہو چاہے کسی دن بھی, اور اگر کسی جگہ پانچ عیدیں منائی جا رہی ہیں تو ہر ایک کے لیے عید کی نماز الگ الگ. عید کی نماز بہرحال اس دن ہے جس دن ہمارے نزدیک عید ثابت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے نزدیک عید آج, پھر بھی ہم کل یہ نماز پڑھنا چاہیں اگلے دن, جو معاشرے میں چاہے پارسی عید کہلائے لیکن شرم وہ عید نہیں, کیا نماز عید پڑھی جا سکتی؟ اور بہت ہی میں غلط مثال دینے جا رہا ہوں, لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے کہ جمعے کی نماز جمعے کے لیے رکھی گئی. اب اگر کوئی شخص ہفتے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا چاہے یا بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھنا یا پڑھانا چاہے تو وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ مسئلہ تقریباً ویسے ہی کہ ایک تو عام نماز الصلاۃ و خیر و موضوع, عام نماز بہترین چیز, جب چاہے پڑھیں دن ہو یا رات, سفر ہو یا حضر, صحت ہو یا بیماری. لیکن جو نماز مخصوص ہوتی کسی دن یا ٹائم پہ, اس کو اس دن سے ہٹانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو عام مسئلہ تو یہ ہے کہ جائز نہیں. چنانچہ ادا نمازوں میں بھی یہ مسئلہ چلے, مغرب کی ادا نماز آپ فجر کے وقت مغرب کی نیت کر, یا فجر کی نماز جو دو رکعت ہے, دو رکعت تو اسلام میں بے شمار سنتی نمازیں, لیکن ظہر کے وقت فجر ادا کی نیت سے پڑھیں کہ یہ اس وقت رکھی گئی وہ بھی حرام. لیکن دوسری طرف ایک مسئلہ اور بھی اسلام نے بتایا, وہی جو میں نے اشارہ کیا کہ نماز خود اپنی جگہ ایک اچھی چیز, وہ جو عید کی نماز اس کا جو طریقہ کار, اگر ہم ایک عام سنت نماز اس طریقے سے پڑھنا چاہیں کوئی حرج نہیں. عید کی نماز میں کیا الحمد کا سورہ, اس کے بعد آپ نے سورہ مثلا والشمس پڑھا, عام سنت نماز میں بھی یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں. عام کا مطلب دو رکعت ایک سنت نماز. چار یا پانچ قنوت رکعتوں میں ہوئی. تو قنوت ہر نماز کی دوسری رکعت میں, لیکن بزانے دعا یہ مسئلہ رمضان پچھلے سال آغاز سوئی کے انتقال سے پہلے کی تقریروں میں گزرا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ نماز میں ہر جگہ آپ ملا سکتے ہیں, قرآن, دعا, ذکر خدا. انہوں نے دعا, ہم نے نو مرتبہ دعا مانگی نماز ایک سنت نماز میں, تو کوئی اس میں حرج نہیں. اس پہلو سے کہ عید کی نماز کا طریقہ کار وہ طریقہ کار جس طریقے سے آپ ایک عام نماز پڑھ سکتے ہیں, تو کسی اور دن بھی پڑھی جا سکتی ہوگی عید کی نماز. جیسے آپ کو یاد ہوگا اگر کوئی کی زندگی کی آخری تقریروں یہ بات آئی تھی کہ نماز غفیلہ اور نماز وحشت اب آغاز خوئی کے نزدیک ثابت نہیں, اس کی روایت بہت کمزور. لیکن اسی وجہ کہ جو طریقہ ہے اس نماز کا, اس طریقے سے آپ سنت نماز پڑھ سکتے ہیں, تو ایک عام سنت نماز کی نیت سے ان کو پڑھی. یہی مسئلہ نماز عید میں بھی چلتا. ہاں اگر کوئی ایسی نماز ہوتی کی جو چار رکعت ہوتی تو ایک بات آتی کہ اسلام میں سنت نماز چار رکعت نہیں ہوتی ماں سوائے نماز عربی, لیکن یہ عید کی نماز دو رکعت, تو چلے عید کی نیت سے نہ صحیح عام نماز سمجھ کے پڑھ. یہ ایک اختلافی مسئلہ علماء میں چھڑا. اب یہ تو طے شدہ بات ہو گئی ہے اس وقت کے مراجے سے کہ یہ سب اپنی جگہ. اگر آپ باقی عید کے دن عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن نیت یہ رکھتے ہیں کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھ رہا, ایک عام سنتی نماز اس طریقے سے پڑھ رہا ہوں, تو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور پاکستان کے حالات میں یہ بہت ہی ٹیکنیکل بات کہ آپ کو نماز عید میں شریک ہونا, ورنہ پھر بلا وجہ ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے اور ساری بات گھوم پھر کے پھر وہی مجتہدین کلام کو گالیاں پڑ رہی ہوں, تو ٹھیک ہے مسئلہ کی وجہ سے عید میں جانا. اب دو طریقے ہیں اس نماز کو صحیح کرنے کے جو عید کے اگلے دن. ایک تو یہ کہ آپ اس نماز کو عید کی نیت سے پڑھیے ہی, لیکن دو ہزار سننا نماز پڑھتا ہوں طریقہ کار یہ, اور اس میں پھر تو کوئی حرج نہیں. دوسرا یہ کہ نہیں اگر عید ہی کی نیت سے پڑھنے چاہ تو کیا اگلے دن نماز عید پڑھی جا سکتی. اگر کوئی کا فتویٰ یہ تھا کہ اس کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ عید کیسے آپ نے منائی. اگر دو عادلوں کے کہنے پر آپ نے عید منائی, دو عادلوں نے آ کر آپ سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا اور اس لیے آپ نے عید منائی, تو عید کی نماز آپ اگلے دن بھی پڑھ سکتے البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت. رجائے مطلوبیت تو بہت کلیئر مسئلہ, قربت کی نیت نہیں کر سکتے. قربت کا مطلب ہے کہ اللہ نے حکم دیا, رجا کا مطلب ہے اللہ نے حکم نہیں دیا, ہم اپنی طرف سے پڑھ رہے ہیں اس امید میں کہ اللہ قبول کر. اچھا یہ تو طے شدہ بات کہ عید کی نماز جن جن مجتہدین نے اگلے دن پڑھنے کی اجازت دی یہ تو سب نے کہا کہ قربت کی نیت سے نہیں رجا کی نیت. یہ تو آپ باقی عید میں کہہ ہی نہیں سکتے کہ دو رکعت نماز عید پڑھتا ہوں قربتن اللہ. قربتن کا مقصد اللہ نے حکم دیا چاہے واجب ہو چاہے سنت. اور یہ طے شدہ بات کہ باقی عید کے دن کسی نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا, نہ واجب نہ سنت. تو جو علماء باقی عید کو بھی عید کی نیت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ان کا یہ جملہ یاد رکھے غربت کی نیت تو نہیں کرے گی. عید کی نیت کرنا ہے تو نیت یہ کریں گے کہ دو رکعت نماز عید پڑھتا ہوں رجائے مطلوبیت. مگر آغاز کوئی کہہ رہے ہیں کہ رجائے مطلوبیت کر کے بعض حالتوں میں عید کی نماز اگلے دن نہیں پڑھ سکتے, وہ یہ مطلب ہے کہ آغاز کے نزدیک اگر عادلوں نے کہا تھا کہ ہم نے چاند دیکھا تو ٹھیک ہے آپ آج عید منا لیجیے, کل عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں رجا کی نیت. غربت کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے عادلوں کی گواہی سے عید نہیں منائی بلکہ آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ آج عید اس لیے عید منائی, اگلے دن آپ عید کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے نہ غربت کی نیت سے نہ رجا کی نیت. ہاں وہ ایک جو میں نے پہلا مسئلہ بتایا وہ اپنی جگہ رہے, اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ میں عید پڑھ ہی نہیں رہا, میں تو دو رکعت سنت نماز پڑھنے گیا ہوں. لیکن عید کی نیت آغاز کوئی کے نزدیک اگلے دن پڑھنا جائز ہی نہیں تھا, رجا کی نیت بھی نہیں کر سکتے. اچھا آپ دیکھیے بظاہر کے بات ذرا الٹی لگ رہی, جو عادل کہیں تو زیادہ پکی ہونی چاہیے عید. مگر میں آغاز کوئی نے کہا اگر آپ کو یقین ہے آج عید, یقین کا مطلب 100%, تو گویا نیکسٹ ڈے عید ہونے کا آپ کے نزدیک تو کوئی چانس ہی نہیں. جب کوئی چانس ہی نہیں ہے تو عید کی نماز کی گنجائش ہے. عید کی نماز اسلام میں صرف عید کے دن رکھی. لیکن اگر وہ عادلوں نے کہا چاند دے گا, آپ کے دل کو یقین نہیں, وہ عادل آ گئے, عادل کی بات ماننا, بات ماننا الگ, آپ نے ان کی بات مان لی کیونکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ عادل کی بات مان, لیکن دل میں امکان تو ہے 5%, 10%, 20% کہ شاید یہ سچے ہوں مگر ان کو دھوکہ ہو گیا. وہ جو 20% امکان آ گیا, بلکہ یہ امکان کبھی 50 بھی چل سکتا, کبھی 60 بھی چل سکتا. یعنی عادلوں نے کہا چاند ہو گیا, ہم نے دیکھا, عادل کی بات آپ کو ماننا, مگر دل نہیں مطمئن نہیں ہو رہا, بہرحال عادل کی بات ماننا پڑے گی. ہاں بالکل آپ کو یقین ہے کہ عادل غلط کہہ رہے ہیں تو دوسری بات, لیکن عادلوں نے کہا کہ چاند ہو گیا, دل 50-50 ہے, پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں پتہ نہیں غلط کہہ رہے ہیں. غلط کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بول رہے, ہو سکتا ہے دھوکہ ہوا, لیکن عادلوں نے کہا مان لیا, پھر بھی دل کو پورا اطمینان نہیں. جب پورا اطمینان نہیں ہے اس کا مطلب چانسز ہیں کہ کل کا دن عید کا دن ہے جو نیکسٹ ڈے آ رہا, اس لیے عید کی نماز اس دن پڑھ سکتے, ہو سکتا ہے وہی عید نکلا. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ عید آج ہی آج, تو چاہے اللہ کے نزدیک عید کل, آپ کے نزدیک عید کل نہیں ہو سکتی, آپ کو 100% شیور ہے کہ عید تو آج کے دن, تو پھر نماز کیسے رجا کے لیے آپ آئے کوئی کیسے, جب ہم کو پتا ہے کہ عید کی نماز اللہ نے دوسرے دن رکھی ہی نہیں, اس میں رجا کی نیت بھی کیا ہو, امید ہے کہ خدا قبول کر, خدا نے کہا ہے کہ نہیں یہ عید کی نماز ہے ہی نہیں نیکسٹ ڈے کے لیے, یہاں امید کی نیت بھی نہیں تھی. جیسے آپ شراب پیے کہ نہیں میں حکم خدا تو نہیں کہہ رہا ہوں, امید ہے کہ اللہ شراب کو قبول کر, ارے جب پتا ہے کہ اللہ تو چاہیے ہی نہیں یہ چیز, تو امید والی نیت بھی ہر جگہ نہیں چلے. لیکن یہ آغاز کوئی کا نظریہ اور کیسے تو میں آ چکا, آغاز کل پائیدانی کہتے ہیں کہ نہیں, چاہے آپ نے یقین کی وجہ سے عید منائی ہے, چاہے آپ نے چاند دیکھ کر آدھے کی وجہ سے عید منائی, عید کی نماز آپ نیکسٹ ڈے بھی پڑھ سکتے ہیں رجا کے لیے. سنا چاہتا ہے گلپائیگانی کا مسئلہ تو بہت ہی آسان, کہ عید کی نماز عید کے دن پڑھیں گے قربت کی نیت, اگلے دن پڑھنا چاہے تو رجا کی نیت, پڑھنا بھی اور پڑھانا, چاہے یقین بھی تھا آپ کو کہ عید کو کل گزر گئی آج عید ہے ہی, پھر بھی آغائے گلپائیگانی کہتے ہیں کہ رجا کی نیت آ سکتی ہے, اور آغا خود کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتی. ہاں البتہ جو بالکل سیف سائڈ مسئلہ ہے کہ اگر آپ اگلے دن یا اس کے اگلے دن عید میں شریک اور اپنی نیت یہ کریں کہ یہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں, عید کی پڑھ ہی نہیں رہا, سنت پڑھ رہا ہوں اس کا عید, پھر جماعت کی نیت نہیں ہوتی کیونکہ سنت نماز میں جماعت نہیں ہوتی, تو عید میں ایک اسپیشل پرمیشن اس لیے مل گئی کہ عید اصلاً واجب تھی, امام کے غائب ہونے سے سنت ہوگی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. عید کی صفوں میں کھڑے ہو گئے, فرادا کی نیت کر لی, تب بھی آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, اور نیت کر لی عام نماز, ایک دو رکعت نماز پڑھو, اس طریقے سے تو کوئی بھی مرضی آ جائے آپ ہمیشہ اگلے دن اور اس کے اگلے دن اور اس کے اگلے دن عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر عید ہی کی نیت کرنا تو ضرور چیک کرتے رہیے گا کہ اس دور کا مرضی یقین کی وجہ سے جو عید مناتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں, اور عادل کی وجہ سے جو عید مناتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں. اب کیونکہ عید منانے ہمارے یہاں نماز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے, اور خصوصاً روزہ رکھے نہ رکھے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں, عید کے دن آپ مسجد میں پہنچے نہ پہنچے اس سے مسئلہ بن سکتا, اس لیے میں نے زیادہ توجہ اس پر. اب آئیے چاند کے مسئلے, چاند کا مسئلہ کیا, دیکھیے اس میں بہت لمبی بحثیں بھی ہو سکتی اور کچھ ایسے فیکٹ آغاز گلپائیگانی کے آفس پہ آئے جس سے مسئلہ عام آدمی کے لیے ذرا کنفیوژن والا ہو گیا. لیکن اب خلاصہ یہ کہ آغاز خوئی اور آغاز گلپائیگانی کے نزدیک چاند کا ایک ہی مسئلہ ہے, بس اصطلاح ایک جگہ دن کی آئی ایک جگہ رات کی آئی, اصطلاحات کو چھوڑ آغاز گلپائیگانی کا, اس لیے ایک منٹ صرف میں نے لیا بالکل آخر میں رکھا, آغائے گلپائیگانی کے نزدیک چاند کا وہی مسئلہ ہے جو آغائے خوئی کے نزدیک, صرف پرابلم یہ ہوا کہ توضیح المسائل میں جو مسئلہ نمبر 1744 ہے بالکل لیٹسٹ ایڈیشن میں, اس کے اندر کی عبارت سے ذرا پیچیدگی پیدا ہوئی. تو ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ توضیح کا جو چاند کا مسئلہ آغائے گلپائیگانی کا چھپا ہوا وہ کینسل, اصل مسئلہ وہی کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے وہ چاند باقی سب لوگوں کے لیے ہو جائے. اب جو عبارت آ رہی ہے فیکٹ کے اندر اس میں یہ لفظ ہے کہ اگر دن میں مشترک,
لیکن وہ الفاظ صرف اصطلاحی الفاظ ہیں. استدلال پریکٹیکلی دونوں کا ایک مطلب کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو جائے وہ چاند سب کے لیے ثابت ہے. اب اس کے بعد آغائے گل پائیدانی کچھ احتیاط لگائی ہے کہ مشرقی شہروں کے لوگ احتیاط کریں تو بہتر. وہ ساری بحث میں ہم کو پڑھنا ہی ہے. یہ مختصر سا مسئلہ اس وقت کے لیے کافی ہے. اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فیکٹ میں یہ لفظ آیا کہ دل مشترک ہونا چاہیے, مگر یہ لفظ بھی علماء اور مجتہدین کے لیے ہے جو مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو ان کے لیے دلیل ہے کہ کس طرح سے چاند کافی ہو. مقلد اور عام آدمی اسے مسئلے کی دلیل سے تعلق نہیں ہے, اس کو مسئلے پہ عمل کرنا, اس کے لیے اس لفظ کو بھی نکالنا. اور وہی لفظ کہ کہیں بھی چاند ہو جائے, ہاں وہ بحث کرنے کی ضرورت تو نہیں کہ کہیں بھی چاند ہو جائے سے مطلب یہ ہے کہ شرعی طریقے سے آپ تک اطلاع پہنچ جائے, اور شرعی طریقہ وہی دو یہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پنا جگہ چاند ہو گیا, یہ عادلوں کی گواہی نہیں ہے. اب اخبارات میں, ریڈیو میں, ٹیلی ویژن پہ تو عید سے تین دن پہلے سے آنے لگتا کہ آج کھلا ملک میں عید منائی جا رہی, کل کھلا ملک, البتہ اس پہ یقین ہے تو اس کو بھی مان لیجیے. اور ورنہ کوئی بھی یقین کا طریقہ, جیسے اس سال کہ آغاز گل پائیدانی نے فرمایا میرے پاس گواہیاں آ گئی, مجھے یقین ہو گیا اور میرے نزدیک بالکل بدھ کے دن عید ہو گئی. لیکن بات وہی رہے کہ اگر کسی آغاز گل پائیدانی کے مسئلے کو تو مانا, مگر کہا کہ ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ پتا نہیں یہ عید صحیح ثابت ہوئی آغا کے نزدیک یا نہیں, اسے پھر اجازت ہے وہ اگلے دن عید منا سکتا. مسئلے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. یعنی اب یہ جملہ غلط جو محفل جعفری میں اور محفل مرتضی میں اور دوسری جگہ آیا توضیع کو دیکھ کر, یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں آغا گل پائیدانی کے نزدیک عید ثابت ہے تو وہ ایران میں اور پاکستان مشرق میں ہے اس لیے یہاں عید نہیں. الٹا جملہ چل جائے کہ ہمیں یہی شک ہے کہ پتہ نہیں آغاز گل پائیدانی کے نزدیک عید کیسے ثابت ہوئی, لیکن ہاں اگر ان کے نزدیک ثابت ہو گئی تو ساری دنیا کے لیے وہ عید کافی. اب مسئلہ یہ بنا, یہ خلاصہ, سارے فیکٹ کی باتوں کو چھوڑ دیجیے, ایک گڈی لوگوں نے پہنچا دی, ہر آدمی جو آتا ہے گھنٹی بجا کے فیکٹ دے جاتا ہے کہ اس مسئلے کو سمجھا دیجیے, اس مسئلے کو سمجھا دیجیے, اور دوسرا فیکٹ آنے کے بعد وہ ڈبل اسے اب ٹھنڈا کرنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کہاں جا کے ٹھنڈا کیا جائے اتنے سارے فیکٹس کو, اس کی فوٹو کاپیز کو. لیکن وہ جو اس کی عبارت ہے اس کو بالکل چھوڑ, اب میں پڑھ رہا ہوں ڈائریکٹ اس آغائے گل پائیدانی کی اپنی کتاب کا مسئلہ. وسیلۃ النجات میں بھی یہی جملہ ہے اور عروۃ الوسطیٰ میں بھی یہی جملہ ہے. صرف اتنی سی بات تھی کہ کتابیں پہلے کی چھپی ہوئی ہیں تو اسی بات کی چھپی ہوئی, لیکن اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ کتابیں خود آغائے گل پائیدانی نے لکھی ہے, توضیع میں ان کے بعد شاگردوں نے ذرا ریویژن کیا جس کی وجہ سے توضیع کی عبارت میں پیچیدگی آئی. تو ایک طرح سے یہ مسئلہ یہاں مکمل ہوا. اور اب آخر میں ایک اعلان سن لیجیے, اور وہ یہ کہ لوگ زبان پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتے, اس لیے مجبوراً بھی جملہ کہنا پڑتا. یہ جو ہمارا اندازہ تھا کہ جن تاریخوں میں ہم لوگ حج پہ جائیں گے اس سے خلاف توقع بہت پہلے ہم لوگوں کو جانا پڑ رہا, چنانچہ تقریباً ہم سب لوگ کام کے بہت زیادہ بوجھ میں آ گئے. اگرچہ آئندہ جمعہ کراچی میں ہم ہوں, لیکن اس جمعے کے لیے اتنا سارا کام کا بوجھ آ گیا جسے بتانا بھی مناسب نہیں, کہ جس کی بنا پر اب ممکن ہی نہ رہا کہ آئندہ جمعہ کا درس رکھا جا سکے. اگرچہ کراچی میں ہم لوگ ہوں گے, لیکن وہ جو میں نے کہا تقریباً جو دس دن کا ہمارا فرق پڑ گیا اندازہ لگانے میں, اس کی وجہ سے بہت سے مسئلے ہو, اور پھر کچھ بہرحال انسان کے ذاتی مسئلے بھی ہوتے جس کو اب تک روکا گیا تھا, لیکن 16 سال کے بعد کچھ ایسا پرابلم آ گیا کہ یہ درد اس سال کا آخری درد بن گیا. ایک اور گزارش ہے کہ بہت سے لوگ اب ملاقات کرنا چاہتے, ایک مہینہ جو میں معاشرے سے کٹا رہا ہے جبیر سے, لوگوں کے مسئلے بہت جمع ہو گئے, لیکن واپس آنے والے 7-8 دن جیسا کہ میں نے کہا تو مناسب بھی نہیں لگ رہا کہ اپنی باتیں بتائی جائیں, مگر لوگ بھروسہ بھی نہیں کرتے, کہتے ہیں ٹال مٹول ہوگی یا کچھ اور مسئلہ ہوگی. دوسروں سے ہٹ کر میرا اپنا ایک مسئلہ یہ ہوتا کہ ادھر ہم لوگ حج سے واپس آتے ہیں اور ادھر ایام اعظم کے 2 مہینے 8 دن, اور جب سے باہر جانے کا سلسلہ شروع ہوا اتنے سارے ویزے لے لینا پڑتے ہیں باہر جانے سے پہلے, جیسے جیسے وہ ہرا پاسپورٹ بدنام ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو یہ تھا ایک جگہ کا ویزا لے کے نکل گئے, وہاں سے دوسرے ملک کا ویزا لیا, دوسرے سے تیسرے, اب تو یہ سلسلہ ختم, ہر ایک کو معلوم ہے پاکستانی پاسپورٹ یہاں سے ویزا لے کے جائے. اور بعض ایسی
کہ ایک ویزے کے لیے ایک ہفتے پاسپورٹ اپنے پاس رکھتے. اب میں یہاں سے نکلوں گا تو پانچ ملکوں کے ویزے لے کے مجھے نکلنا. پاسپورٹ بن کے ہی پرسوں آیا. اب یہ سات آٹھ دن حج سے آ کے تین چار اتنا یعنی خاص دور کا مسئلہ کسی سے بتانا مناسب نہیں تھی, لیکن آپ کو ذرا میری بات سے یقین آ جائے اس لیے میں یاد کر رہا ہوں. اور جو اپنے ذاتی مسائل ہیں وہ دوسرے. یہ ویزے کا مسئلہ تو قومی مسئلہ ہے, اس لیے میں نے کہا یعنی اس کا تعلق ایام اعزائی کی تبلیغات سے. اس وجہ سے اتنا کام کا دباؤ کہ اس دفعہ میں سوچ رہا تھا کہ شوال کے سارے ہی درس معطل ہو جائیں. پہلا درس بیماری سے آ گئی, تیسرا آخری درس ہماری مجبوری. انشاءاللہ بہت ہی جن لوگوں کا اہم مسئلہ یعنی یہ لفظ اگر لیکن مجبوری کو سمجھے بالکل ہمارا حساب بگڑ گیا. اس سال ایسی ہم کو برباد مل گئی اور قیام کی اتنا زیادہ تبدیل ہو گیا سعودی عرب جانے آئیں گے بھی تو بہت کم وقت ہمارے پاس بچے گا یا نکلائیے. اس لیے دونوں حضرت آئندہ درد بھی اب نہیں ہوگا اور ملاقات بھی بہت مشکل ہو جائے گی. صبح جتنے لوگوں کے بھی جن کی زندگی بچانا واجب ہو جائے ان شاء اللہ سترہ ربیع الاول کے بعد. اس دفعہ دیکھیے اعلان میں تبدیلی, پہلے اعلان ہوتا تھا کہ نو ربیع الاول کے بعد پہلا جون, وہ نہیں آ سکتا میں تو دو تین سال سے اعلان تھا بارہ کے بعد پہلا جون, وہ بھی نہیں پہنچ سکا. آج تک تو سترہ